تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
مزدلفہ میں شب میں جاگنا اور عبادت میں مشغول رہنا مستحب ہے. یہ رات بعض کے نزدیک شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے. اس رات کی عظمت اور قدر و قیمت کو یاد رکھیں. بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ عرفات کے دن بھر کے تھکے ہارے یہاں پہنچ کر نیند سے مغلوب ہو کر پڑ جاتے ہیں اور یہ رات سوتے ہی کر جاتی ہے. اس لیے اس کا پورا اہتمام کریں کہ رحمت اور برکت والی یہ رات کہیں صرف نیند کی نظر ہو کر نہ رہ جائے. اگر تھکن زیادہ ہو اور طبیعت سونے کے لیے پریشان ہو تو پھر یہ کریں کہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کر اور تھوڑی دیر اللہ کی تسبیح و تقدیس اور حمد و شکر کر کے اور اس کے حضور میں دعا اور توبہ اور استغفار میں مشغول رہ کر کچھ وقت کے لیے شروع میں سو جائیں اور پھر اٹھ کر تہجد پڑھیں اور پھر فجر تک ذکر و فکر میں مشغول رہیں. درود شریف، تکبیر و تحلیل، استغفار، تلبیہ، اذکار خوب پڑھیں اور دعا میں اس طرح ہاتھ اٹھائیں جیسے دعا کے وقت عام طرح سے اٹھائے جاتے ہیں. مزدلفہ میں عشاء سے صبح صادق تک ٹھہرنا سنت موقعہ ہے. صبح صادق ہو جانے کے بعد اول وقت فجر کی نماز پڑھیں. یہاں ایک بے احتیاطی ہوتی ہے جس کا خاص خیال رکھیں. مینا جانے کی جلدی میں اکثر لوگ فجر کے وقت سے پہلے ہی اذان دے کر نماز پڑھ لیتے ہیں اور مزدلفہ سے روانہ ہو جاتے ہیں. آپ ہرگز کسی کی اذان کا اعتبار نہ کریں بلکہ اپنی گھڑی کے اعتبار سے جب صبح صادق ہو جائے اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں. بہتر طریقہ یہ ہے کہ 7 یا 8 ذیلیج کو مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں فجر کی اذان کا وقت نوٹ کر لیں اور اس سے 5 منٹ بعد مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھیں. تکبیرات تشریق پڑھیں، پھر تلبیہ پڑھیں اور نماز کے بعد خوب رو رو کر دعا مانگیں. یہی وقت مزدلفہ کے وقوف کا ہے، یعنی صبح صادق سے طلوع آفتاب تک، اور یہ واجبات حج میں ہے. اگر مزدلفہ سے صبح صادق سے پہلے نکل گئے تو دم واجب ہو جائے گا. جب سورج نکلنے میں اندازاً 4-5 منٹ رہ جائے تو مینا کو روانہ ہوں، راستے میں تلبیہ اور اذکار کرتے ہوئے چلیں. مزدلفہ سے روانگی سے پہلے اور بہتر ہے کہ اول شب میں 70 کنکریاں چن لیں جو کھجور کی گٹھلی یا مٹر کے دانے کے برابر ہوں. اگر مزدلفہ سے کنکریاں نہ لیں تو بعد میں کسی دوسری جگہ سے حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا. 10 ذیلیج کو مزدلفہ سے منا آ کر سب سے پہلا کام جمرہ عقبہ کی رمی کرنا ہے. اس کے بعد قربانی اور پھر سر کے بال منڈا کر یا کٹوا کر احرام کھول دینا ہے. یہ تینوں کام اسی ترتیب سے کرنے ہیں، یعنی پہلے رمی، پھر قربانی اور پھر حجامت. اگر اس ترتیب کے خلاف کیا تو دم واجب ہو جائے گا. آپ نے مزدلفہ سے کنکریاں چن لی تھیں، ان کو دھو لیں اور آج کے دن صرف جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں. بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کا مسنون وقت آفتاب طلوع ہونے سے شروع ہو کر زوال تک ہے. مباح وقت بلا کراہت مغرب تک ہے اور کراہت کے ساتھ مغرب سے شروع ہو کر صبح صادق تک ہے. لیکن اگر بوڑھے، ضعیف اور مستورات رات میں ہجوم کم ہونے کے وقت رمی کریں تو ان کو اجازت ہے اور ان کے حق میں انشاءاللہ تعالی کراہت نہیں ہوگی. رمی سے متعلق یہ ہدایات یاد رکھیں. کنکریاں مارنے سے پہلے تربیہ پڑھنا بند کر دیں. مستحب ہے کہ کنکری کو انگوٹھے اور کلمہ کی انگلی سے پکڑیں، اور یہ بھی مستحب ہے کہ رمی کے وقت ہاتھ اتنا اونچا کریں کہ بغل کھل جائے اور بغل کی سفیدی نظر آنے لگے. سنت ہے کہ جمرہ سے 5 ہاتھ یا اس سے زیادہ فاصلے پر کھڑے ہو کر رمی کریں. اس سے کم فاصلے سے رمی کرنا مکروہ ہے. کنکریاں اس طرح پھینکیں کہ ستون کے آس پاس یا اس سے قریب گریں. اگر وہ ستون کی جڑ سے 3 ہاتھ یا اس سے زائد فاصلے پر گرے تو دور سمجھی جائیں گی اور جائز نہیں ہوں گی. اس کا اعادہ کر دیں ورنہ جزا لازم ہو جائے گی. رمی کے ساتھ تکبیر کہنا مسنون ہے، بس جب کنکریاں ماریں تو یہ پڑھتے رہیں: بسم اللہ، اللہ اکبر، رغم للشیطان و رضر للرحمن. اگر یہ پوری دعا یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہیں. سب سے اہم بات یہ یاد رکھیں کہ رمی میں نیابت جائز نہیں ہے. بعض لوگ اپنی طرف سے اور خصوصاً عورتوں کی طرف سے بھیڑ کی وجہ سے کسی کو رمی کے لیے نائب بنا دیتے ہیں. ایسا کرنا درست نہیں ہے، خود رمی کرنا واجب ہے. پس اگر صرف ہجوم کی وجہ سے خود رمی نہیں کریں گے تو دم لازم ہو جائے گا. پل کے اوپر سے رمی کرنا جائز ہے. پل کے اوپر ہر جمرہ کی عین سید میں کافی بڑا سوراخ ہو گیا ہے جن کے چاروں طرف ملیر بنی ہوئی ہے. پل کے اوپر سے جو کنکری جس جمرہ کے سوراخ کے اندر پھینکی جاتی ہے وہ اس جمرہ کے دائرے کے اندر گرتی ہے اور رمی ہو جاتی ہے. 10 ذیلیج کو جمرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہو کر قربانی کریں، اور یاد رکھیں کہ قربانی خود کرنا سنت ہے. یہ حج کی قربانی ہے اور اسے دم شکرانہ کہتے ہیں. یہ متمتع اور قارن پر واجب ہے. حنفی مسلک میں یہ بھی واجب ہے کہ پہلے رمی کرے، پھر قربانی اور اس کے بعد حجامت. ہو سکتا ہے وہاں آپ کو کچھ لوگ ایسی کتابیں یا ایسا فتویٰ دکھلائیں جس میں لکھا ہے کہ ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام بھی آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ایسی باتوں پر نہ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے ارکان ادا کیے تھے اور حنفی فقہ میں بھی یہ ترتیب ضروری ہے، اس لیے اپنے حنفی مسلک کے حساب سے ارکان ادا کریں۔ ان دنوں ایک ادارہ قائم ہوا ہے جو قربانی کی ذمہ داری لیتا ہے، اور حجاج کو اختیار ہے کہ اسلامی ڈیولپمنٹ بینک میں قربانی کی رقم جمع کر کے ان کو قربانی کا مختار بنا دیں۔ یہ قربانی کا وقت پہلے بتلا دیتے ہیں، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ اس بتلائے ہوئے وقت پر قربانی نہیں ہوتی ہے، اس لیے جو حجاج اپنے جانوروں کی قربانی کا صحیح وقت جاننا چاہتے ہیں ان کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ ایسے لوگ 30 یا زائد افراد کا اپنا ایک نمائندہ منتخب کریں۔ اس شخص کو خاص پرمٹ جاری کیا جائے گا جس کے ذریعے وہ بذات خود قربانی کی نگرانی کے لیے قربان گاہ میں داخل ہو سکے گا۔ آپ کا یہ نمائندہ جب واپس آ کر تصدیق کر دے کہ قربانی ہو گئی ہے تب حجامت بنائیں۔ خیال رہے کہ اگر آپ نے اس ہدایت پر عمل نہیں کیا، آپ کی طرف سے قربانی ہونے سے پہلے آپ نے سر کے بال مڈا لیے یا کدروا لیے تو پھر دم واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ اوپر بیان کی ہوئی ترتیب کے خلاف ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اپنی اور اپنی تمام امت کی طرف سے قربانی کی تھی، اس لیے امت کو بھی چاہیے کہ اپنی قربانی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک قربانی کریں۔ جن حضرات کے پاس مالی گنجائش ہو اس کا خاص خیال رکھیں، بلکہ ہر شخص کو چاہیے کہ گنجائش پیدا کرے۔ قربانی سے فارغ ہو کر سب سے پہلے حجامت بنا لیں، جس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ حجامت بنانے کے بعد احرام ختم ہو گیا، نہا دھو کر سلے ہوئے کپڑے پہن لیں۔ اب حج کا دوسرا بڑا رکن ادا کرنا ہے، یعنی مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کرنا، لیکن منا میں ارکان ادا کرتے کرتے 10 ذی‌الحج کی شام ہو جائے گی اور آپ بہت تھک چکے ہوں گے، اس لیے بہتر ہے کہ کچھ دیر آرام کر لیں، اس کے بعد مکہ مکرمہ جائیں۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ طواف زیارت حج کا رکن ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، یہ ساقط نہیں ہوتا ہے اور اس میں نیامت بھی جائز نہیں ہے، یعنی آپ کو خود طواف زیارت کرنا ہوگا۔ معلوم ہوا ہے کہ بعض لوگ زوف یا ہجوم کی وجہ سے طواف زیارت نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر طواف زیارت نہیں کریں گے تو حج مکمل نہیں ہوگا اور بیوی سے جمع کرنا حلال نہیں ہوگا۔ 10 ذی‌الحج کو طواف زیارت کرنا افضل ہے، اور 12ویں کے آفتاب غروب ہونے سے پہلے تک جائز ہے۔ اگر اس کے بعد کریں گے تو دیر سے کرنے کی وجہ سے دم واجب ہو جائے گا۔ اب یہ آپ کی طبیعت پر منحصر ہے کہ کتنا جلد مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ اگر بہت تھکے ہوئے ہیں تو رات کو مینا میں آرام کر لیں اور فجر کی نماز پڑھتے ہی مکہ مکرمہ چلے جائیں، اس وقت ہجوم کم ہوتا ہے، اس لیے اس فریضے سے فارغ ہو جائیں گے۔ یہ طواف آپ سلے ہوئے کپڑے پہن کر رہے ہوں گے، اس لیے اس میں استواء نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے بعد صحیح بھی کرنی ہے، اس لیے اس طواف میں رمل کریں، یعنی طواف کے پہلے 3 چکروں میں پہلوان کی طرح اکڑ کر شانہ ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر تیزی سے چلیں۔ طواف سے فارغ ہو کر حزب دستور ملتزم پر دعا مانگیں، 2 رکعت نماز واجب طواف پڑھیں، آب زمزم پئیں، اور پھر حجر اسود کا نما استلام کر کے صحیح کے لیے صفحہ پر جائیں اور حزب دستور صحیح کریں۔ آپ کے ساتھ اگر عورتیں ہیں تو صحیح کرتے وقت جنگلے سے قریب ہو کر چلیں، اس طرح عورتیں مردوں کے ہجوم سے بچی رہیں گی۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو مستحب ہے کہ صحیح کے بعد حرم شریف میں آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اس کے بعد مینا واپس جائیں۔ 11 اور 12 ذی‌الحج کو تینوں جمروں پر کنکریاں اس ترتیب سے ماریں، پہلے جمرہ اولا پر جو مسجد خیف کے قریب ہے، اس کے بعد جمرہ وسطی یعنی بیچ والے پر، اور آخر میں جمرہ عقبا پر۔ یہ ترتیب سنت ہے۔ جمرہ اولا اور جمرہ وسطی پر کنکریاں مارنے کے بعد مجمع سے ہٹ کر دعا مانگیں، لیکن جمرہ عقبا یعنی بڑے شیطان پر کنکریاں مارنے کے بعد کسی دن بھی دعا کے لیے ٹھہرنا سنت نہیں ہے۔ 11 اور 12 ذی‌الحج کو رمی کرنے کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور مسنون وقت غروب آفتاب تک ہے، صبح صادق تک مکروہ وقت ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اگر بوڑھے ضعیف اور مستورات رات میں ہجوم کم ہونے کے وقت رمی کریں تو ان کو اجازت ہے اور ان کے حق میں انشاءاللہ تعالی کراہت نہیں ہوگی۔ 11 اور 12 ذی‌الحج کو رمی کرنے سے متعلق ایک بہت ہی اہم بات یاد رکھیں، جیسا کہ ابھی بیان کیا ہے، 11 اور 12 ذی‌الحج کو رمی کرنے کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ کسی نے ان 2 دنوں میں سے کسی بھی دن اگر زوال سے پہلے رمی کی تو رمی نہیں ہوگی، زوال کے بعد دوبارہ رمی کرنی ہوگی ورنہ دم لازم ہو جائے گا۔ سننے میں آیا ہے کہ بعض معلم 12 ذی‌الحج کو زوال سے پہلے رمی کرا کر حجاج کو مکہ مکرمہ روانہ کرتے ہیں، اس طرح کرنا غلط ہے، ان کے کہنے پر عمل نہ کریں۔ 12ویں تاریخ کو زوال آفتاب کے بعد رمی کر کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے منا سے مکہ روانہ ہو جائیں۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران زیادہ سے زیادہ طواف اور عمرہ کرتے رہیں کہ یہ سعادت پھر کہیں اور نصیب نہیں ہوگی۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران اپنے علاوہ اپنے والدین، عزیزوں اور دوستوں کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کلام پاک کی تلاوت کر کے دوسروں کو اس کا ثواب بخش دیتے ہیں، اسی طرح حج، عمرہ یا طواف دوسروں کو ثواب پہنچانے کی نیت سے کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ وہاں آپ کو گمراہ کریں گے اور عمرہ کرنے سے منع کریں گے، ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ جب عمرہ کرنا چاہیں تو بہتر ہے کہ اپنی قیام گاہ پر پہلے غسل کر لیں، اور اگر غسل نہ کر سکے تو وضو کر لیں، پھر احرام کی چادر باندھ کر تنیم چلے جائیں جو مکہ مکرمہ سے 3 میل دور ہے۔ وہاں ایک مسجد ہے جو مسجد عائشہ کے نام سے مشہور ہے، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو وہاں جا کر سر ڈھانک کر پہلے دو رکعت نماز تحیت المسجد پڑھیں، پھر دو رکعت نماز احرام کی نیت سے پڑھیں. نماز سے فارغ ہونے کے بعد سر سے ٹوپی یا کپڑا ہٹا لیں، بیٹھ کر عمرہ کی نیت کریں، تلبیہ پڑھیں اور پھر مکہ مکرمہ آ کر حسب قاعدہ عمرہ ادا کریں. اسی طرح جورانہ سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں جو مکہ مکرمہ سے 30 کلومیٹر ہے. یہاں ایک کنواں ہے جس کا پانی بہت عمدہ اور لطیف ہے، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کھودا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصائے مبارک کو زمین میں گاڑا تو پانی ابل پڑا. ان دنوں حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اور یہ سلسلہ کئی سال تک رہے گا، اس گرمی سے مت گھبرائیں. حدیث ہے کہ جس نے ایک ساتھ مکہ مکرمہ کی گرمی کو برداشت کیا تو اس سے جہنم 100 سال دور ہو جائے گی. اللہ اکبر، ذرا غور کریں اس گرمی کا کتنا بڑا اجر ہے. بہت سے لوگ حج کی مشقت کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں بیمار پڑ جاتے ہیں. اس سلسلے میں بھی ایک حدیث سن لیں، جو شخص مکہ مکرمہ میں ایک دن بیمار ہوا تو مکہ مکرمہ کے علاوہ دوسری جگہ کی 60 سال کی عبادت کے برابر صالح عمل لکھا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. آفاقی یعنی میقات سے باہر کے رہنے والے حاجیوں کے لیے واپسی کے موقع پر طواف کرنا ضروری ہے، اس کو طواف ودا کہتے ہیں اور یہ واجب ہے. اگر طواف ودا نہیں کریں گے تو دم واجب ہو جائے گا، لیکن اگر حائضہ عورت کو حیض کے عذر کی وجہ سے طواف ودا ترک کرنا پڑے تو اس پر کوئی جزا لازم نہیں آتی. اگر کسی نے طواف زیارت کے بعد ایک بھی نفلی طواف کر لیا تو وہ طواف ودا میں شمار ہو جائے گا. اگر چلتے وقت طواف ودا کے نام سے طواف نہ کیا تو کچھ جزا نہیں ہے. اسی طرح سفر کا ارادہ کیا اور اس لیے طواف ودا کر لیا، اس کے بعد کسی وجہ سے روانگی ملتوی ہو گئی اور پھر مکہ مکرمہ میں قیام ہو گیا تو طواف ودا ادا ہو گیا، لیکن مستحب ہے کہ چلنے کے وقت دوبارہ طواف ودا کر لیں. بعض لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ طواف ودا کے بعد حرم شریف میں نہیں جا سکتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. طواف ودا کے بعد مسجد حرام میں جانا، نمازیں ادا کرنا، موقع ہو تو دوبارہ طواف کرنا بالکل جائز ہے. طواف ودا کے بعد نماز کا وقت ہو جائے تو حرم شریف کی حاضری سے اپنے آپ کو محروم رکھنا سراسر جہالت ہے. طواف ودا کے وقت اپنے دل میں زیادہ سے زیادہ حزن و ملال کی کیفیت پیدا کریں، اور اللہ نصیب فرما دے تو روتے ہوئے دل اور بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ طواف کریں. ملتزم اور مقام ابراہیم پر بھی دعا کے وقت دل میں یہ فکر ہو کہ معلوم نہیں اس کے بعد بھی ان مقدس مقامات پر اللہ کے حضور میں ہاتھ پھیلانے کی سعادت پھر میسر آئے گی یا نہیں. حج ادا ہو گیا عاشقو، اب مدینے چلو، آؤ اب خاتم الانبیاء کا روضہ دیکھو، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کبھی جلوہ دیکھو، دھو چکا ظلمت دل بوسے سنگ عصمت، خاک بوسی یہ مدینہ کبھی رتبہ دیکھو، ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارماں، ادب و شوق کیاں باہم الجھنا دیکھو. ہر مسلمان جس کے دل میں جذبہ ایمانی موجود ہے اور جس کو سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت ہونے کا اعتراف اور اقرار ہے، اور اس عز و شرف اور اس غلامی پر فخر و ناز ہے، اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کا شوق پایا جاتا ہے، اور جس قدر ایمان اور اسلام کی دولت سے سرفراز ہے اور اپنے امتی ہونے کا شناسہ اور قدردان ہے، اسی قدر وہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ مشتاق اور گرویدہ ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جذب القلوب میں تحریر فرماتے ہیں، اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا قصد کرنا اور آپ کی مسجد شریف کی زیارت سے مشرف ہونا حج مقبول کے برابر ہے، بلکہ جو حج ادا کر کے آیا ہے اس کی بھی قبولیت کا ذریعہ اور سبب ہے. بس حج سے پہلے اگر مدینہ منورہ نہیں گئے تو آپ کو مدینہ منورہ جانا ہے، اور یقیناً اس کا اشتیاق آپ کے دل میں ہوگا. مدینہ منورہ جانے لگیں تو روضہ اقدس کی زیارت کی نیت کریں. مدینہ منورہ جانے کے لیے دن اور رات 24 گھنٹے سواری ملتی ہے، اس معاملے میں آپ معلم کے محتاج ہوں گے کہ وہ کس وقت آپ کے لیے سواری مہیا کرتا ہے. بعض لوگ رات کو سفر کرنا بہتر سمجھتے ہیں اور بعض لوگ دن کے وقت روانہ ہونے کو ترجیح دیتے ہیں. اگر رات کے وقت سفر کریں گے تو رات بھر جاگتے رہنا ممکن نہیں ہوگا، بس میں آپ کو نیند آ جائے گی یا کم از کم غنودگی تو ضرور رہے گی، اس لیے دوران سفر آپ کے لیے درود اور ذکر کا جاری رکھنا مشکل ہوگا. میں بذات خود بعد فجر روانہ ہونا پسند کرتا ہوں، اس لیے اگر ممکن ہو سکے تو بعد نماز فجر روانہ ہوں. مدینہ منورہ کا سفر ایک عبادت ہے اور بہت ہی اہم عبادت ہے، بس ضروری ہے کہ تمام آداب اور مستحبات کو ملحوظ رکھیں. راستہ میں کثرت اوقات بلکہ ہر وقت دل کو خدا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور جلال سے معمور رکھیں. ہر وقت خشوع و خضوع اور حضور دل کے ساتھ توبہ استغفار اور ذکر الہی اور صلاۃ و سلام میں مست اور مستغرق رہیں. یاد رکھیں کہ درود شریف کی کثرت کو سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ روحانی تعلق اور باطنی مناسبت پیدا کرنے میں خصوصی تاثیر ہے، اور کثرت سے درود شریف پڑھنے والے پر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی انعامات ہوتے ہیں. حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت فرشتوں کے پیدا کی ہے جو قاصدی نے زیارت کے تحفہ درود کو دربار نبوی میں پہنچاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ فلاں بن فلاں زیارت کو آتا ہے اور یہ تحفہ پہلے بھیجتا ہے. بس مکہ مکرمہ سے روانگی کے ساتھ ہی آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک مختصر درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، اس کو یاد کر لیں. حدیث میں اس کے پڑھنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے. اگر اس چھوٹے درود شریف کو پڑھیں تو مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے 10,000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. کوشش کریں کہ مدینہ منورہ پہنچتے پہنچتے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ لیں. سامان وغیرہ اپنے ٹھکانے پر رکھنے کے بعد اچھی طرح غسل کریں، مسواک کریں، عمدہ کپڑا پہنیں، اور یہ کپڑے سفید ہوں تو بہتر ہے، اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سفید کپڑا سب کپڑوں میں پسندیدہ تھا. پھر خوشبو لگائیں اور اس طرح پاک و صاف ہو کر سکون اور وقار اور ادب اور احترام کے ساتھ نیچی نگاہ کیے ہوئے بارگاہ عالی کی جانب روانہ ہوں. خیال رہے کہ یہ وہ بارگاہ عالی ہے جہاں جبریل امین علیہ السلام آتے تھے اور فرشتے اس عالی مقام پر باادب حاضر ہوتے تھے. مسجد نبی میں باب جبریل سے داخل ہونا افضل ہے، ویسے کسی بھی دروازے سے اندر جا سکتے ہیں. پہلے دانا پیر اندر رکھیں اور پھر یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور اعتکاف کی نیت کریں کہ یا اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جب تک میں مسجد نبی میں رہوں میرا اعتکاف رہے. اگر باب جبریل سے داخل ہوں تو حجرہ شریف کے پیچھے کی طرف سے جائیں، آگے کی طرف سے نہ جائیں. اگر مکروہ وقت نہ ہو تو دو رکعت نماز تحیت المسجد پڑھیں، موقع مل جائے تو یہ نماز ریاض الجنہ میں پڑھیں، ورنہ مسجد نبی میں کسی جگہ بھی پڑھ لیں. سلام پھیرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور دعا کریں کہ اے اللہ، جس طرح تو نے محض اپنے کرم سے یہاں تک پہنچا دیا ہے، اسی طرح اپنے کرم سے اپنی رضا اور رحمت کے دروازے کھول دے اور اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفقت اور عنایت سے میری طرف متوجہ فرما دے. بہتر ہے کہ دو رکعت شکرانے کی نیت سے پڑھیں. اس کے بعد نہایت ادب اور تواضع، خشوع و خضوع، عز و انکسار، خشیت اور وقار کے ساتھ مواجہ شریف میں سرحانے کی دیوار کے کونے والے ستون سے 3-4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑے ہو جائیں، قبلہ کی طرف پشت ہو اور حجرہ شریف کی دیوار کی بیچ والی جالی کے سامنے ہوں، نظریں نیچے رکھیں. اس وقت ادھر ادھر دیکھنا سخت بے ادبی ہے. ہاتھ پاؤں بھی سکون اور وقار سے رہے. یہ خیال کریں کہ چہرہ انور اس وقت میرے سامنے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری حاضری کی اطلاع ہے، اور یہ سمجھیں کہ گویا زندگی میں آپ کی مجلس میں حاضر ہیں. سلام کے بارے میں وہی بات یاد رکھیں جو طواف اور ملتزم پر پڑھنے کے سلسلے میں بیان کی جا چکی ہیں. عام پاکستانی عربی بالکل نہیں جانتا ہے، اور سلام کی لمبی چوڑی دعائیں اس کو نہ تو یاد ہوتی ہیں اور نہ وہ ان کے معنی سمجھتا ہے. کتاب دیکھ کر پڑھنے میں دھیان کتاب کی عبارت میں رہتا ہے اور خشوع و خضوع نہیں ہوتا ہے. ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مختصر سلام عرض کریں. مشورہ ہے کہ یہ چند جملے یاد کر لیں اور صرف انہی کو آنکھ بند کر کے توجہ سے بار بار پڑھیں، فرق خود محسوس کریں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کیجئے کہ حضور والا، گناہوں کے بوجھ نے میری کمر توڑ دی ہے، میں آپ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ سے معافی چاہتا ہوں. حضور بھی میرے لیے دعا فرمائے اور قیامت کے دن میری شفاعت فرمائے. اس معاملے میں اپنے دل کی سب فرمائشیں پوری کیجئے، کوئی حسرت باقی نہ رہے. کبھی صرف آنسوؤں کی زبان سے کام لیجئے اور کبھی ذوق و شوق کی زبان میں عرض کیجئے. درود شریف طویل بھی ہیں اور مختصر بھی، جس میں دل لگے اور ذوق پیدا ہو اس کو اختیار کیجئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قریب ترین اور مجھ پر زیادہ حق رکھنے والا وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ صلاۃ بھیجے گا. مدینہ منورہ میں آپ کم از کم 8 دن ٹھہریں گے. کوشش کریں کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبی میں گزرے، اور یہ بھی کوشش کریں کہ اس 8 دن میں 1.25 لاکھ یا کم سے کم 1 لاکھ درود شریف پڑھ لیں. سننے میں یہ تعداد بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے، لیکن ابھی جو چھوٹا درود شریف بتلایا ہے، یعنی اللهم صل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم. اس کو بہت آسانی سے ایک دن میں 12,500 پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں. اگر روزانہ 12,500 پڑھیں تو 8 دن میں 1,00,000 ہو جائے گا. یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو میری قبر کے پاس ضرور شریف پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں. ایک روایت ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر یہ آیت تلاوت کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کے بعد 70 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد الرسول اللہ، تو فرشتہ اس کو پکارے گا صلی اللہ علیہ وسلم و علیک یا فلاں، اور اس کی حاجتیں پوری کی جائیں گی. اس کو ایک کاغذ پر لکھ لیں اور جب بھی جالی کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پڑھیں. یہ درود بھی جس طرح بیان کیا گیا ہے اسی طرح پڑھ لیا کریں. ان عزیزوں اور دوستوں کا بھی سلام حضور کو پہنچائیں جنہوں نے آپ سے فرمائش کی ہو. اگر سب کا نام لینا مشکل ہو تو اتنا ہی کہہ دیں کہ حضور، آپ پر ایمان رکھنے والے اور آپ کا نام لینے والے میرے چند عزیزوں اور دوستوں نے بھی سلام عرض کیا ہے، حضور ان کا بھی سلام قبول فرمائیں اور ان کے لیے بھی اپنے رب سے مغفرت مانگیں، وہ بھی حضور کی شفاعت کے طلبگار اور امیدوار ہیں. ایک مخلصانہ مشورہ ہے کہ مواجہ شریف میں جہاں حضور سے اپنی باتیں عرض کریں، وہاں کبھی دین کی خدمت اور نصرت کا عہد بھی آپ سے کریں. انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں خود ظاہر ہوں گی. جب بھی روضہ اقدس پر حاضر ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام پیش کریں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھی سلام پیش کریں. جب بھی موقع ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کو سلام پیش کرنے کے بعد بقی کی زیارت کو ضرور حاضر ہوا کریں. احد وہ پہاڑ ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کو اس سے محبت ہے اور اس کو ہم سے محبت ہے. اس پہاڑ کے دامن میں جنگ احد ہوئی تھی جس میں خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے تھے اور تقریباً 70 جانثار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم شہید ہوئے تھے، جن میں آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. کم از کم ایک مرتبہ وہاں ضرور حاضر دیں اور مسنون طریقے پر شہداء اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو پہلے سلام عرض کر کے ان کے واسطے اور ان کے ساتھ اپنے واسطے بھی اللہ تعالی سے مغفرت اور رحمت کی دعا کریں. اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی وفاداری اور دین پر استقامت یہاں خاص طور پر مانگیں. جس دن بھی موقع ملے مسجد قبا میں نماز نفل ضرور پڑھیں اور سنت کی اتباع ممکن ہو سکے تو ہفتہ کے دن مسجد قبا جائیں، پہلے 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھیں اور پھر 2 رکعت نماز اور پڑھیں. حدیث میں ہے کہ مسجد قبا میں 2 رکعت نماز نفل کا ثواب عمرہ کے ثواب کے مانند ہے. جس دن احد اور مسجد قبا جائیں تو مسجد قبلتین اور دوسری 5 مساجد جو راستے میں ملیں گی وہاں بھی حاضری دیں، 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں. جب ارادہ وطن کی واپسی کی جانب ہو تو مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز نفل الوداعی پڑھیں، پھر دین اور دنیا کی حاجات اور حج و زیارت کے مقبول ہونے کی اور گھر خیریت سے پہنچنے کی دعا مانگیں اور یوں عرض کریں، اے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حرم نبوی کی اس زیارت کو آخری نہ کرنا، بلکہ میرے لیے دوبارہ آنا سہل اور آسان فرما. ان کی حضوری میں اور میرے لیے سلامتی اور عافیت دین و دنیا کی مقدر فرما اور میں اپنے گھر عافیت کے ساتھ جاؤں. یا ارحم الراحمین، میرے لیے اجر و ثواب مقدر فرما دے. آمین یا رب العالمین، آمین. اس وقت جس قدر رنج و غم کا اظہار ممکن ہو سکے کریں اور آنسو نکالنے کی کوشش کریں. اس وقت آنسوؤں کا نکلنا اور قلب کے اوپر رنج و غم کا غلبہ ہونا قبولیت کی علامت ہے. آخر میں آپ سے بڑی عاجزی اور ایمانی اخوت کا واسطہ دے کر عرض کروں گا کہ کسی بھی حاضری میں جالی کے پاس کھڑے ہو کر عرض کر دیں کہ آپ کے ایک سیاہکار اور ناپکار امتی محمد معین الدین احمد نے بھی سلام عرض کیا ہے. وہ اپنے اور اپنے والدین کے لیے، اپنے بیوی اور بچوں کے لیے اور حضور پر ایمان لانے والے اپنے سب محسنوں اور دوستوں کے لیے حضور سے مغفرت کی دعا اور شفاعت کا طلبگار اور امیدوار ہے. حضور والا اپنے رب سے دعا فرمائیں کہ مرتے وقت تک اس کو ایمانی عہد پر قائم رہنے کی توفیق ملے اور دین کی خدمت اور نصرت کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا ہو. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر ان الفاظ کو ایک کاغذ پر لکھ لیں اور جالی کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھ دیں. بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مولانا خالی کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعد از خدا و بزرگ تویی، قصه مختصر. بلغ اللؤلؤ بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اے خاصہ اے خاصان رسول, وقت دعا ہے امت پہ تیری آگ عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹانے, اس دین میں خود تفرقہ اب آ کے پڑا. جس دین نے غیروں کے دل آ کے ملائے, اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے. جو دین کے ہمدرد بنی نوع بشر تھا, اب جنگ و جدل چار طرف اس میں بپا ہے. ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر, مدت سے اسے دور زمان میٹ رہا ہے. فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں, بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی, ہائے دعا تیری کے مقبول خدا.
حج کے ارکان و مسائل اور مدینہ منورہ کے آداب آپ نے سن لیے, لیکن خیال رہے کہ یہ ارکان اور مسائل ایک دن میں نہ تو سمجھے جا سکتے ہیں اور نہ یاد ہوں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ان مسائل کو بار بار پڑھیں اور آپس میں مباحثہ کریں. اگر کتاب مسائل و معلومات حج و عمرہ آپ کے پاس ہے تو اس کو پڑھیں, پھر یہ کیسٹ سنیں, پھر کتاب پڑھیں اور پھر کیسٹ سنیں. یہ عمل جتنی بار آپ کریں گے اتنی ہی آپ میں پختگی آئے گی. جیسا کہ شروع میں بیان کر چکا ہوں, یہ کتاب جس کا نام ہے مسائل و معلومات حج و عمرہ, حنفی مذہب کے دونوں مسالک کے جید اور چوٹی کے علماء اکرام اور مفتی صاحبان نے اس کی توثیق اور تائید کی ہے, اور ان کی سرٹیفکیٹ کی فوٹو کاپی ہر کتاب میں لگی ہوئی ہے. اس کیسٹ میں جتنی بھی مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ سارے اسی کتاب سے لیے گئے ہیں, اس لیے اس کے ہر لفظ کو مستند سمجھیں. جیسا کہ شروع میں بیان کیا جا چکا ہے, اگر آپ کی کوشش ہو کہ دوسرے لوگ حج کے مسائل اور ارکان سیکھیں اور سمجھیں, تو آپ کا یہ فعل آپ کے اپنے عمرہ اور حج کی مقبولیت کا باعث بن سکتا ہے. اس لیے میری درخواست ہے کہ اس کیسٹ کی زیادہ سے زیادہ کاپی کرائیں اور دوسرے لوگوں میں تقسیم کریں, تاکہ دوسرے بھی مسائل اور ارکان سے واقف ہو جائیں. یہ کام ایک طرح سے تبلیغی کام ہے اور بڑے ثواب کا کام ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں. اب اس کیسٹ کے دوسری طرف مسائل اور ارکان سے متعلق سوالات اور ان کے جوابات سنیں.
لیکن اس سے پہلے ایک مختصر حمد و نعت سماعت فرمائیں.
الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وقرته ہے نور سحر اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 اللہ